أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حكمت بار بلندتر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
برادران عزیز، ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں اور سورہ قدر کی گفتگو ہے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سورہ مبارک قدر انسانی معاشرے کو عالم غیب سے جوڑتا ہے. گویا یہ سورہ مبارک قدر حلقہ وصل ہے، عالم غیب اور عالم شہود میں. اسی لیے اس کی تلاوت کی جتنی سفارش کی گئی ہے، جتنی تاکید کی گئی ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بھی فضائل بیان نہیں کیے سورہ مبارکہ کوثر کے، سورہ مبارکہ قدر کے. سورہ مبارکہ قدر بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سورہ مبارکہ قدر کے متعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل فرمائی ہے. وہ تنہا روایت حیرت انگیز ہے. اس کا ایک فقرہ، ایک جملہ میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ ہر شے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا ثمرہ ہے سورہ قدر. اس کے جو اور فقرے ہیں کہ جس انسان کے پاس کوئی ذخیرہ نہ ہو، اس کا ذخیرہ ہے سورہ قدر. جس کے پاس کوئی مدد نہ ہو، اس کی مدد ہے سورہ قدر. جس کے پاس کوئی ناصر و محافظ نہ ہو، اس کا ناصر و محافظ ہے سورہ قدر. سورہ قدر کے متعلق امیر المومنین کا ارشاد ہے. آج جی چاہ رہا تھا، چونکہ ہمارے یہاں تہذیب نہیں ہے، ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، میں جی چاہ رہا تھا کہ وہ اصل کتاب لاؤں اور اس میں سے وہ روایت پڑھ کر سناؤں اور اس کا ترجمہ کروں آپ کے ساتھ. سورہ قدر کیوں اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت اور سنا دوں. دو جب بھی لیلۃ القدر آتی تھی حیات پیغمبر میں اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد, اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد سے جب بھی لیلۃ القدر آتی تھی تو کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جن کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا, خوف. اور یہ کیفیت بعد پیغمبر حیات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام,
اللہم صلی علی محمد وعلى محمد.
سبب کیا تھا اس کا, خوف کا؟ اب دیکھیے, یہ وہ روایتیں ہیں جن میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے, اور اس سے ائمہ اطہار کا مقام اور مرتبہ اور ان کا درجہ اور ان کی سیرت اور ان کا کردار ابھر کے سامنے آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مظہر صفات رب ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے. کل میں کہہ چکا, اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ان کی زندگیوں میں مبالغے کا امکان نہیں ہے. یہ مظہر صفات رب ہیں, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ ایک بڑی حقیقت کا انتہائی کند اظہار ہے. یہ ایک بڑی حقیقت کا بہت ہی کند سادہ سا اظہار کہ یہ مظہر صفات رب ہیں, مظہر صفات کبریا ہیں. اگر انسان کامل کا وجود نہ ہو تو ذات حق صمدی کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے. اور کون سا ذریعہ ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کون کون سے صفات ہیں؟ پہاڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہوگا, پتھروں کو دیکھ کے اندازہ ہوگا, عقیق و فیروزہ دیکھ کر اندازہ ہوگا, یاقوت و زبرجد دیکھ کر اندازہ ہوگا, درخت دیکھ کر, حیوانات دیکھ کر اندازہ ہوگا. کس چیز سے اندازہ لگائیں گے کہ ذات حق صمدی میں کیا کیا صفات ہیں؟ توجہ ہے, یہ صرف انسان کامل کی ذات ہوتی ہے جو سبب تعارف ذات حق بنتی ہے. اس نے بنایا ہے, اس نے انہیں اپنا تعارف بنایا ہے. عام طریقہ ہے آج کل کہیں کسی کو, اب یہ تو میں مثال دے رہا ہوں بچوں کے سمجھنے کے لیے, آپ اس کو کسی اور انداز سے کوٹ نہ کیجیے گا. آپ کو کہیں اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے, عام طور پہ انسانوں کو تعارف کرانا ہوتا ہے ملازمت کی تلاش میں. کبھی کبھی ملازمت کے لیے نہ بھی صحیح, صرف اپنی حیثیت پہچانوانے کے لیے بھی تعارف کی ضرورت ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص, کسی شخص کو آپ فیض پہنچا سکتے ہیں, پہنچانا چاہتے ہیں, مگر وہ جانتا نہیں کہ آپ سے یہ فیض اسے مل سکتا ہے, تب بھی تعارف کرانا پڑتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں عملی, جس سے ہم لوگ کبھی کبھی گزرتے ہیں. سفر میں چلے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے. اب اسے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں, تاکہ اب جو میں مسئلہ بتاؤں تو اس پہ اسے یقین آ جائے, اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں, پھر کہنا پڑتا ہے بھائی ہم نجف اشرف میں تھے, وہاں سے کچھ پڑھا ہے, ہم قم میں تھے, وہاں سے کچھ پڑھا ہے. تو وہ توجہ, اچھا آپ نے نجف و قم سے پڑھا ہے؟ ہاں ہاں, اسی لیے میں نے اس لیے بتایا کہ ذرا سا آپ کو عرض کر دوں کہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے تھے یوں نہیں, یوں ہے. ایک مسئلہ بتانے کے لیے تعارف کرانا پڑتا ہے, یہاں اس سے کچھ لینا نہیں ہے, کوئی نوکری طلب نہیں کرنی ہے, کچھ نہیں, ایک مسئلہ بتانا, اسے ایک فیض پہنچانا ہے. حضرت حق سبحانہ و تعالی کو فیض پہنچانا ہے خلقت تک, وہ فیاض علی الاطلاق ہے. وہ فیاض علی الاطلاق ہے، اس لیے اسے بھی اپنی ذات کا تعارف پیش کرنا ہے. وہ تعارف پیش کرنے کے لیے ہم لوگ سی وی بناتے ہیں، بایو ڈاٹا بناتے ہیں. اللہ نے دو قسم کے بایو ڈاٹا بنائے ہیں، دو قسم کی سی وی بنائی ہے. سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال، جو لفظوں میں لکھی ہوئی سی وی ہے اس کا نام ہے قرآن، جو جسموں میں ڈھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے محمد اور آل محمد صلوات. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نہج البلاغہ میں، کہ تم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن میں تمہارے رب نے تجلی فرمائی ہے. یہ قرآن تجلی رب ہے، یہ قرآن تجلی حق ہے. اللہ اکبر، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور پھر موضوع سخن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ حضرات توجہ سے سنتے تو ہیں اس فقیر کی باتیں. تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دو الفاظ کا تعارف کرا دوں پھر بات ذرا سا آگے بڑھیں. چونکہ ظاہر ہے کہ شبائے مبارک ماہ رمضان ہے، اس میں قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن تجلی رب ہے. یہ تجلی فرمائی اس نے شب قدر میں، کس پر فرمائی؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب بحثیں الگ ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے بھی یہ تجلی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی تجلی ہے، مومنین کے لیے بھی تجلی ہے. بطور خاص یہ تجلی ہے مومنین کے لیے. یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی تجلی ہے. تجلی کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نازل ہونا کسی شے کا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. مثال دے رہا ہوں بچوں کی سمجھ میں آ جائے. کبھی کوئی چیز اوپر سے لی اور پھینک دی نیچے، اوپر سے اٹھائی نیچے ڈال دی، پھینک دی. فارسی میں اسے کہتے ہیں انداختن، پھینک دیا، اوپر سے نیچے ڈال دی. اب جو نیچے ڈال دی، اب اس چیز کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. تھا کبھی تعلق، اب نہیں رہ گیا، اب یہ چیز نیچے آ گئی، اب یہ چیز نیچے کی ہو گئی. توجہ ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، چیز اس طرح اوپر سے نیچے آویزاں کی جائے کہ تعلق اوپر سے برقرار رہے، بلکہ اصل تعلق اوپر سے برقرار رہے، ہمیشہ تعلق اوپر سے رہے. توجہ ہے؟ نیچے والے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں، لیکن اس شے کا تعلق اوپر سے رہے. اس کی محسوس مثال رسی سے دی گئی ہے قرآن مجید کی، حبل اللہ، اللہ کی رسی. یہ رسی سے مثال کیوں دی گئی؟ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا ایک سرا ذات حق دست حق کے پاس ہے اور دوسرا سرا مخلوقات کے لیے، جس کا جی چاہے اس سے وابستہ ہو جائے. جو وابستہ ہو جائے گا اس کے مقدر میں بلندیاں ہوں گی، واضح ہے. لیکن اس مثال کا تجلی سے کیا تعلق ہے؟ کاش یہ مفہوم آپ تک منتقل ہو جائے. دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اوپر سے چلی، جہاں تھی اب وہاں وہ نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہو گئی، اب جہاں ہے بس وہیں ہے، اوپر جگہ خالی ہو گئی. توجہ ہے؟ کبھی یہ ہوتی ہے کہ اوپر جہاں وہ تھی وہیں کی وہیں ہے،
اس کے باوجود اس کی چھوٹ نیچے تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، اس کی تنویر نیچے تک پہنچتی چلی جا رہی ہے. سورج جہاں ہے وہی ہے، اس کی شعائیں جہاں تک جا رہی ہیں فضا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. توجہ ہے؟ اوپر سے نیچے آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بادل سے پانی برسے، تو بادل میں پانی ہوتا ہے اس کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ پانی زمین پہ آیا، اب اوپر پانی کا وجود نہیں ہے. نور کی تجلی پانی کی بارش کی طرح نہیں آئے، نور کا سرچشمہ اپنی جگہ محفوظ ہے. تجلی کے معنی ہے کہ وہ شے اپنی جگہ، اپنے مقام پر، اپنی منزلت پر قائم ہے. جہاں تک اس کی شعائیں جا رہی ہیں وہاں تک فضا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن مجید تجلی حق ہے. قرآن کا اصل مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، قرآن کا اصل مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ تجلی ہے. گواہی کس کی ہے؟ علی حکیم کی گواہی ہے، علی ابن ابی طالب کی گواہی ہے. اس قرآن سے وابستگی. یہ یوں ہی میں نے نہیں کہا کہ علی حکیم، علی ابن ابی طالب، علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی ہے. کیوں کہا ہے؟ دل جگر تھام کے بیٹھیے گا. دل جگر سنبھال کے بیٹھیے گا. اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہوں گا، اور کوئی روایت بھی نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، آیت پڑھوں گا. تجلی سمجھ میں آئی آپ کو؟ تجلی کے معنی ہے اصل شے اپنی جگہ ہے. وہ اصل شے نیچے نہیں آئی ہے، اصل شے اپنی جگہ ہے. اس کا فیضان نور آگے بڑھ رہا ہے، اور جہاں تک بڑھ رہا ہے وہاں تک فضا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. توجہ ہے؟ حقیقت قرآن کچھ اور ہے. یہ قرآن جو عربی مبین کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اس کی تجلی ہے. حقیقت قرآن کیا ہے؟ میں آپ کو زبانی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سامنے قرآن مجید کے نسخے رکھے ہیں، اٹھ اٹھ کے دیکھ لیجئے گا اور اس آیت کو خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ زخرف. سورہ زخرف کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ لَدَيْنَا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ تو ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے. یہ روایت نہیں، آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. یہ روایت نہیں، آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. سورہ زخرف، وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ، اور حقیقت میں وہ، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، وہ علی حکیم ہے. یعنی قرآن اپنے اصل مقام پر علی حکیم ہے. جب لفظوں میں تجلی کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب جس کا دل چاہے کہہ دے کہ ہمارے اوپر الزام لگا دے کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں، ہم غلو کر رہے ہیں، ہم دیوانے ہو گئے ہیں. اس آیت کو کہاں لے جائیں؟ یہ آیت قرآن مجید میں ہے, یہ آیت قرآن مجید میں ہے. اسی لیے ہم علی کو جب کہتے ہیں قرآن ناطق تو یہ حقیقت ہے نہ کہ مبالغہ. یہ حقیقت ہے نہ, لوگ سمجھتے ہیں شاعری ہے, منقبت ہے, مداحی ہے, یوں ہی سرمستی ہے. عقیدت و ارادت میں کہتے ہیں قرآن ناطق. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور وہ تو ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے. علی حکیم ہے. کیا علی حکیم ہے؟ کیا چیز علی حکیم ہے؟ قرآن. یہ قرآن جسے ہم نے عربی مبین بنا کر اتارا ہے, حقیقت میں یہ علی حکیم ہے. اسی لیے عرفا, اور عرفا صرف وہ عرفا نہیں جو مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں, کسی بھی فقہی مکتب سے وابستہ ہوں جو مدارج عرفان طے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید دراصل نسخے مکتوبی ہے وجود انسان کامل کا. یہ قرآن گویا ایک لکھا ہوا نسخہ ہے, کس کا؟ انسان کامل کا. لوگ اپنی اپنی آٹو بایوگرافیز لکھا کرتے ہیں, لکھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں؟ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے, جاہل سے جاہل بھی جب کسی ملک کا پریسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک آٹو بایوگرافی ضرور چھپتی ہے. وہ چاہے اس کے سیکرٹری لکھتے ہوں, چاہے وہ اس کے دفتر کے ملازم لکھتے ہوں, لکھتے ہیں, سناتے ہیں, کاٹا جاتا ہے, چھانٹا جاتا ہے, اور اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس کی ویرائش کرتے ہیں, یعنی اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اور وہ ان کے نام سے چھپ جاتی ہے, وہ صاحب کتاب ہو جاتے ہیں. جو انسان بھرپور زندگی بسر کرتا ہے معاشرہ انسانی میں, اسے حق ہے اپنے تجربے بیان کرنے کا. مگر انسان کامل وہ ہے, ناقص انسان اپنے تجربے خود بیان کرتا ہے, انسان کامل وہ ہے جس کی زندگی حق بیان کرتا ہے. تجربے انسان کامل کے ہوتے ہیں, بیان وحی الہی کا ہوتا ہے. کتنی مثالیں ہیں اس کی, وہ پرانی مثال جو اس سے پہلے دے چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے. جنگ ہوئی, جنگ احد کب ہوئی؟ جنگ ایک تجربہ تھا علی کے لیے. امیر المومنین نے جنگ کی, کسی شخص نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ کے چچا حمزہ قتل ہو گئے. کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے. آخر جناب حمزہ کا وجود ایک وجود تھا, جناب حمزہ کا لقب تھا اسد اللہ, جناب حمزہ کا لقب تھا اسد اللہ و اسد رسول, اللہ کیا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر. جناب حمزہ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان جنگ میں, میدان کارزار, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے. یہ کہتے ہوئے ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جملہ زبان مبارک علی سے نکلا اور اتنا پسند آیا حضرت حق سبحانہ و تعالی کو. علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے پہچانتے ہو, مجھے جانتے ہو. لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, جو لوگ بے بصیرت ہیں, جو لوگ مولا علی کو جانتے نہیں, وہ کہتے ہیں علی کی ذات میں انانیت بہت تھی. علی کیا خاکساری تھی, انانیت کہاں تھی؟ علی کو لقب ابو تراب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
کہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام فخر میں نہیں کہا کہ دیکھو میری شان فصاحت یہ کہ میری زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے؟ کہیں نہیں کہا ہے. قرآن نے خود کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ متن قرآن بن جاتا ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تحلیل عرض کر چکا ہوں, اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب دلیل کیا ہے, یا فضائل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا, اس کے بعد متن قرآن بنا. دلیل کیا ہے؟ سند, جتنی حدیثیں منقبت امیر المومنین علیہ السلام میں ہیں, ایک گروہ ہوا ہے کہ ہر حدیث کو مخدوش کر دینا اس کی فطرت میں شامل ہے, ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو محنت کر رہا ہے فضائل علی کے انکار کے لیے. آپ ان سے کہیے کہ کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ ہمارا نہیں ہے. پوری آیت پڑھیے, آیت پڑھیے, قرآن اٹھائیے, سورہ بقرہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول بشارت دے دیجئے, اے رسول بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو, ان مومنین کو جن پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. غور فرمائیں آپ, یعنی کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں, توجہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہیں, کسی نے کہا تب تو حق نے اس کو نقل فرمایا, قرآن مجید کو تو نہ جھٹلاؤ, قرآن مجید کو تو نہ جھٹلاؤ. ہاں تمہارے پاس کوئی ہے تو لے آؤ, بتاؤ کہ انہوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا نام لاؤ, کسی کا نام لاؤ. لا نہیں سکتے, اصل میں اگر گڑھیں بھی حدیث تو کس کے لیے گڑھیں گے؟ کہنے والے نے کہا کہا, میدان جنگ میں ڈٹ کے کہا یا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے کہا؟ معلوم ہے دوڑتے بھاگتے فرار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے انا للہ. صلوات پڑھ دیا, ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. یہ میں نے ایک مثال دی انسان کامل کی زندگی کے تجربے وہ ہوتے ہیں جسے وہ ضروری نہیں کہ خود بیان کرے, حضرت حق سبحانہ وتعالی بیان کرتا. قرآن مجید نسخہ کامل ہے وجود مبارک و مقدس انسان کامل کا, وجود کتبی ہے گویا. لکھا ہوا ہو تو قرآن, چلتا پھرتا ہو تو علی. اور ایک لفظ کی اور وضاحت کر دوں قرآن مجید کے تعلق سے, ہمیشہ اس قرآن مجید کو کہا جاتا ہے قرآن صامت, ہے نا؟ کبھی آپ نے قرآن ساکت نہیں سنا ہوگا. صامت, صاد الف میم تے, صامت, ساکت نہیں سنا ہوگا. کیوں نہیں سنا ہوگا؟ ساکت کہتے ہیں خاموش رہنے والے کو, صامت کہتے ہیں اسے کہ جس کی زبان سے کبھی باطل حرف ادا نہ ہو, حرف باطل ادا نہ ہو, ورنہ یہ قرآن بھی ناطق ہے, یہ قرآن بھی حدیث میں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کبھی اس قرآن کو, یہ جو دو دفتیوں کے درمیان ہے, اسے بھی ناطق کہا ہے. یہ قرآن بھی ناطق ہے, وہ تو ہیں ہی ہیں قرآن ناطق, اس میں تو کوئی شک, وہ تو اصل قرآن ہے, وہ تو قرآن مجید کا وجود حقیقی ہے. لیکن یہ قرآن مجید جو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک, یہ قرآن مجید تجلی حق ہے, نسخہ کتبی انسان کامل ہے. اس قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سے نہ جانے کتنے آثار ظاہر ہوتے ہیں. قرآن مجید کے ترجمے میں غور کرنا چاہیے, قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی صلاحیت و سکت نہ رکھتا ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید بند کر کے رکھ دے تلاوت نہ کرے. یہی الفاظ عربی کے الفاظ اسے پڑھیں اسے دہرائیں. یہ شبہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھیں کیوں. ایک مثال دوں, آپ حضرات پتہ نہیں سیر چمن کے عادی ہیں کہ نہیں. چمن کی سیر کیا کیجیے. اللہ نے دنیا بنائی ہے اس لیے, اتنی حسین اتنی زیبا اس لیے دنیا بنائی ہے کہ آپ اس کی سیر کریں. یہ اور بات ہے کہ جب آپ سیر کریں گے تو آپ کی صدائے حال کچھ اور ہوگی. آپ بھی مجبور ہوں گے یہ کہنے پر کہ کر چکا سیر چمن, دل میں گھٹن ہے پھر بھی. کر چکا سیر چمن دل میں گھٹن ہے پھر بھی, اب تو بس تیری طلب ہے تیرے دیدار کی دھن. یہ کیفیت رہے گی. مگر چمن کی سیر کی دعوت کیوں دے رہا ہوں میں؟ خدا نے خود قرآن مجید میں دعوت دی ہے. کبھی آپ نے بلبل کی حسین آواز سنی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ متاثر تو ہوتے ہوں گے, متاثر ہوتے ہیں, سمجھ میں تو نہیں آتی. آبشار کی آواز کبھی سنی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ متاثر تو ہوتے ہوں گے. ہوائیں جب چلتی ہیں اور چمن میں ہوا جب گزرتی ہے, وہ معطر ہوا, صبا جب معطر گزرتی ہے, نسیم جب معطر گزرتی ہے اور اس کے اندر جو ہلکی ہلکی پتوں کی کلیوں کے چٹکنے کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ آپ کو متاثر کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ ان تمام چیزوں کی آوازیں, پرندوں کی آوازیں, حیوانات کی آوازیں سمجھے بغیر آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ کی آواز کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. قرآن مجید کی تلاوت کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. آیات حق سبحانہ و تعالی جب تلاوت کی جائیں گی تو کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یہ عذر نہ لائیے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں, سمجھ میں نہیں آتی ہیں آیتیں تو ترجمہ, تو بغیر ترجمہ کے پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھیے ترجمہ, سمجھنے کی کوشش کیجیے, تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے, تاویل تک پہنچنے کی کوشش کیجیے, احکام پر عمل کی کوشش کیجیے. لیکن خود اصل الفاظ قرآن مجید کی تلاوت میں تاثیر ہے. سورہ یاسین تلاوت کیجیے, سورہ قدر تلاوت کیجیے, سورہ اخلاص تلاوت کیجیے, سورہ کوثر تلاوت کیجیے. تلاوت سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے محروم نہ رہیے. بہرحال تاکیداً عرض کر دیا میں نے اور بات سے بات نکلتی چلی گئی, کہیں سے کہیں پہنچ گئی. یہ اس لیے بھی میں نے عرض کر دیا کہ ابھی چند دنوں قبل اسی لندن میں ایک صاحب نے مجھ سے, بزرگ تھے سن رسیدہ تھے انہیں حق تھا, وہ آستین الٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئے تھے. پہلے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن مجید کا ترجمہ مجھے نہیں آتا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ہے فائدہ. کہنے لگے کیا فائدہ ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, انہیں حق تھا, بزرگ آدمی تھے, کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا فائدہ. کہنے لگے آپ کچھ بھی جواب دیں گے, میرے پاس اس کا جواب ہے. میں نے کہا نہیں ہے, آپ ذرا افطار پہلے کر لیں, اس کے بعد میرے پاس بیٹھیے گا, میں گفتگو کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو. پھر میں نے انہیں دھیرے دھیرے یہ مثال دی. میں نے کہا آپ نے تو دنیا دیکھی ہے, سارے سر کے بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں, بھویں سفید ہو گئی ہیں, آپ نے دنیا دیکھی ہے, کبھی سیر چمن کی آپ نے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کبھی آپ نے بلبل کی آواز سنی؟ کہنے لگے نہیں سنی. میں نے کہا سمجھ میں آئی تو خود ہی فرمایا جملہ کیا, کہا کیا میں سلیمان ہوں؟ کیا مجھے منطق الطیر کا علم حاصل ہے؟ اللہ نے وہ علم صرف جناب سلیمان کو دیا تھا. میں نے کہا نہیں, سلیمان تنہا نہیں تھے, بہت سے فخر سلیمان ہیں جنہیں یہ علم حاصل ہے. آپ کو معلوم نہیں انسان کامل کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ولی حق کیا ہوتا ہے، آپ کو صرف جناب سلیمان کے بارے میں معلوم ہے. قرآن مجید میں چونکہ ہے کہ جناب سلیمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منطق الطیر، پرندوں کی زبان عطا کی تھی، تو منطق الطیر کا علم تھا جناب سلیمان کو. انہوں نے کہا مجھے کوئی، میں کوئی سلیمان ہوں، منطق الطیر مجھے آتی ہے؟ میں نے کہا آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے، مگر آپ متاثر تو ہوئے؟ کہنے لگے ہاں ہوا. میں نے کہا اگر آپ بلبل کی آواز سے متاثر ہو سکتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی آواز سے کیسے متاثر نہیں ہو سکتے؟ نہ صرف یہ کہ آپ متاثر ہوں گے، بلکہ جب آپ پورے اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں گے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول متاثر ہوگا، ذرہ ذرہ سرشار ہوگا، یہ در و دیوار آپ کو دعائیں دیں گے کہ تم نے کلام حق کی تلاوت کی ہے. کہتے ہیں قرآن مجید گھر کا نور ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں نور حق تجلی کرتا ہے. تجلی کی معنی میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ تجلی کیا ہے. اصل خورشید اپنی جگہ پر ہے، اس کی شعاع جہاں تک پہنچ رہی ہے پوری فضا روشن ہوتی چلی جائے گی. قرآن اپنی جگہ ہے علی حکیم کی شکل میں، جہاں تک اس کی شعائیں جا رہی ہیں وہاں تک فضائے حیات روشن ہوتی چلی جائے گی. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ خود شب قدر میں، لیلۃ القدر میں تلاوت کریں. جس رات قرآن نازل ہوا ہے اسی رات بیٹھ کر انسان پوری رات تلاوت کلام حق کرتا رہے، دامن دل پھیلا کر. پھر دیکھیے کیا کیا نصیب ہوتا ہے. میں کیسے کیسے مثال دوں آپ کو. آپ حضرات نے پتہ نہیں یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا آپ حضرات، عقیق و فیروزہ اور یاقوت، کبھی اس کی کان دیکھی ہے جا کر؟ اچھا اتفاق سے میری طبیعت بھی سیلانی ہے تھوڑی سی، کبھی کبھی میں ایسی جگہوں پہ بھی جاتا ہوں. نیشاپور گیا تو میں نے فرمائش کر کے کہا کہ میں وہ پہاڑ دیکھوں گا، وہ کانے دیکھوں گا جہاں سے فیروزہ نکلتا ہے. ظاہر ہے وہاں ممنوع تھا وہ علاقہ، اجازت لینی پڑی اور کیا کیا اور کیسے، کسی حد تک وہاں قریب تک پہنچے تو انہوں نے دکھایا کہ اصل کیسے نکلتا ہے. یہ زمین کے اندر پہاڑوں کی جڑوں میں جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے اس کی اندر شاخیں ہوتی ہیں، طویل شاخیں. وہی پہاڑ ہے، وہی پتھر ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی عناصر ہیں، لیکن یہ آفتاب اس کی شعائیں اس طرح اثر ڈالتی ہیں کہ زیر زمین جہاں صلاحیت ہوتی ہے وہاں پتھر فیروزہ بن جاتا ہے، جہاں صلاحیت ہوتی ہے وہاں یاقوت بن جاتا ہے، جہاں صلاحیت ہوتی ہے وہاں عقیق بن جاتا ہے. توجہ ہے. اور کبھی کبھی حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کاٹیں بال برابر فرق ہوتا ہے، ادھر کالا پتھر ادھر چمکتا ہوا یاقوت. بھائی شعاع تو برابر سے پہنچی نا. شعاع تو برابر سے پہنچی، زمین تو وہی ہے، آسمان وہی ہے، شہر وہی ہے، پہاڑ وہی ہے. اسی پہاڑ میں کالا پتھر بھی موجود ہے جو کوئی قیمت نہیں رکھتا، کوئی ارزش نہیں رکھتا سوائے جلانے کے. اور وہیں پر یاقوت ہے، وہ پتھر ہے جو لال شب چراغ جسے کہتے ہیں، کہ جسے آگ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نور اتنا ہوتا ہے کہ رات روشن ہو جائے، چراغ روشن ہو جائے. توجہ ہے. ایک تاثیر ہے، تاثیر نور جو پتھر کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. اگر انسان شب قدر میں صلاحیت پیدا کر لے رکاوٹوں کو دور کر دے, موانع کو دور کر دے, آئینہ قلب کو صاف کر لے, غبار روبی ہو جائے, خاک روبی ہو جائے, کدورت حسد برائیاں دلوں سے نکال دی جائیں, نفرتیں دلوں سے نکال دی جائیں, محبتوں کا بیج بویا جائے, یہی آپ کا دل جام جہاں نما ہو جائے گا. یہی دل, آپ اپنے دل کی نورانیت کا اندازہ کریں گے, اپنے دل کی. جب آپ کے دل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا تھے, کیا سے کیا ہو گئے. جب آپ کیا سے کیا ہو سکتے ہیں تو ابو طالب کا بیٹا, کسی اور کا نہیں, ابو طالب کا بیٹا. بیٹا کس کا, آغوش میں کس کے آیا, پھر آغوش میں کس کے پروان چڑھا. ذرا ترقی کے مدارش تو دیکھو, کسی اور کا بیٹا نہیں, ابو طالب کا بیٹا. کسی اور کا نہیں, ابو طالب کا بیٹا. آیا کس کے آغوش میں, فاطمہ بنت اسد کے. وہاں سے کہاں گیا, محمد عربی کے آغوش میں. اللہ اکبر, جیسے ممبر پہ زینہ بزینہ ترقی ہو رہی ہو. صلب ابو طالب سے رحم فاطمہ بنت اسد میں, رحم فاطمہ بنت اسد سے دست مصطفیٰ پر, اور اس کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسا چسا کر پروان چڑھایا. وہ علی کیا ہوگا, وہ علی کیا ہوگا. آپ جس قدر بھی شکر خدا ادا کریں کہ آپ فضائل سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کی لذت محسوس کرتے ہیں, دل میں سرور محسوس ہوتا ہے, آپ شکر ادا کریں. کیسے محروم قسمت ہیں وہ جنہیں علی سمجھ میں نہیں آتے, جنہیں علی کے فضائل سننا پسند نہیں ہے. کتنے ہوں گے جو اس وقت ہماری تقریر سن کے کہیں گے, دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے, شب قدر ہے, ماہ مبارک رمضان ہے, اور یہ اس وقت یہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں. علی کے علاوہ تو کسی کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں. شکر ہے خدا کا ہم علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. علی امیر المؤمنین, علی ولی اللہ, علی حجت اللہ, علی باب اللہ, علی طریق اللہ, علی صراط مستقیم, علی نبأ عظیم, علی مثل اعلی, یہ سب وہ القاب ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا علی, یا علی انت حجت اللہ, یا علی انت باب اللہ, یا علی انت الصراط المستقیم, یا علی انت المثل الاعلی. یہ سب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے, اور یہ سب وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. المثل الاعلی قرآن مجید کے, قرآن مجید میں علی کے کتنے نام آئے ہیں. یہ پرانا جملہ ہے میرا کہ جب آپ سے کوئی کہے کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے تو آپ کا یہ کہاں نہیں ہے, کتنے نام دکھاؤں تمہیں علی کے قرآن میں. سورہ حمد سے لے کر اور آخر تک کوئی سورہ خالی نہیں ہے ذکر علی ابن ابی طالب سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے وہاں. بہرحال علی علی ہیں, علی حکیم ہیں. علی کی ولایت کے ساتھ شبہ قدر میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں, کلام حق کی تلاوت فرمائیں, اور معنویت پیدا کریں, نورانیت پیدا کریں. یہ تجلی حق ہے, قرآن خود تجلی حق ہے. یہ الفاظ, یہ کلمات, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ الحمد للہ رب العالمین, یہ سب الفاظ نہیں ہیں, تجلیاں ہیں, تجلیاں ہیں. اس تجلی کو جذب کریں اور اپنے جاذبے کو ایسا بنائیں کہ آپ کا وجود ارتقاء کی منزلیں طے کریں. ارتقاء ارتقاء ارتقاء, یہ ایولوشن, یہ گروتھ, یہ ترقی, یہ بلندی, یہ عروج, یہ کچھ اور ہے. یہ عروج کی منزلیں طے کریں. خدا آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. عروج کیا ہے؟ عروج کر کے کیا بن جائیں گے؟ میں نے عرض کیا, دو تین دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنا آسان ہے, انسان کے لیے اندازہ مقرر کرنا مشکل ہے. کیا بن جائیں گے؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ بنیں؟ خدا چاہتا ہے آپ کے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کی صفتیں ہیں. کس کے اندر؟ ہمارے آپ کے اندر. کس کی خواہش ہے؟ اللہ کی خواہش. اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی صفتیں پیدا ہو جائیں. یہ جملہ ہر مسلک والا دہراتا ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, تخلقوا باخلاق اللہ. اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو, اپنے اندر اللہ کے صفات پیدا کرو. یہ دعوت سب دیتے ہیں, یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی صفت پیدا ہو. آپ اپنے اندر اللہ کی صفت پیدا کریں. ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں یا پیدا نہ کر سکیں, کم سے کم اتنی طبیعت میں انصاف پسندی تو ہو کہ جن کے اندر صفات حق موجود ہیں ہم ان کا انکار نہ کریں. کیا مصیبت ہے؟ وہ کون سا مکتب ہے؟ یہ کون سی دیوانگی ہے؟ ایک طرف آپ ہر فرد کو کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کرو. ایک طرف جن شخصیتوں میں صفات حق موجود ہیں جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, یہ علیم الوہیت کی شان پیدا کر رہے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الوہیت کی شان پیدا کر رہے ہیں. الوہیت الوہیت ہے, وہ معبود ہے, وہ رب ہے, وہ خالق ہے, مگر اس نے جب خود کہا ہے میرے صفات اپنے اندر پیدا کرو, اور انہوں نے اپنے اندر پیدا کیے, اور وہ تو وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر پیدا کیے یا اس نے ان کے اندر پیدا کیے, یہ ابھی زیر بحث بات ہے. اس نے انہیں اپنا مظہر بنا کے پیش کیا ہے, حجت حق بنا کے پیش کیا ہے. بہرحال ہم آپ جب ارتقاء کی منزلیں طے کریں, ارتقاء انسانی, کون سے ارتقاء انسانی؟ یعنی کل شب قدر ہے نا, کل آپ میں اگر ایک دو صفت بھی نئی پیدا ہو گئی یا اگر پہلے سے وہ صفت ہے اس میں کچھ اور جلا پیدا ہو گئی, دوسروں کے لیے دل سوزی, دوسروں کی ہمدردی, بھوکوں کی بھوک کا احساس, درد مندوں کا درد محسوس کر لیں, درد کسی کا محسوس آپ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترقی کی. یہ پیمانہ عرض کر رہا ہوں. کوئی پوچھے کہ آخر ترقی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پاؤں اور لمبے ہو جائیں؟ نہیں نہیں, پاؤں لمبے نہ ہوں ورنہ میدان میں ٹھہر نہیں پائیں گے. پاؤں لمبے نہ ہوں, پلاسٹک سرجری نہ کرائیے, معلوم پاؤں اور لمبے ہو گئے, ہاتھ اور لمبے ہو گئے, ہاتھ لمبے ہوں گے تو غصب کریں گے اور کیا کریں گے. پاؤں لمبے ہو جائیں گے میدان چھوڑ کے بھاگیں گے, ہاتھ لمبے ہو جائیں گے مال دوسروں کا غصب کریں گے. نہیں, انسانیت کا سر بلند ہونا چاہیے, آپ کا وہ قد بلند ہونا چاہیے جو انسانی قد ہے. وہ کون سا ہے؟ اس کا ابتدا اس کی یہاں سے ہوتی ہے, مخلوقات کا درد محسوس کر سکیں. جب رات میں لیٹیں بستر پر تو یاد آئے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہوں گے جو بھوکے سو رہے ہوں گے, ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کتنے ہوں گے جن کے تن پہ پیراہن نہ ہوگا. اس وقت اٹھ کے دیکھیے گا اپنی الماری, اس میں کئے جوڑے کپڑے ہیں. کتنے کپڑے ہیں گن لیجیے گا, اور پھر سوچیے گا ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں. کوئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پیراہن پہ, جن کے جسم پر ایک بھی پیراہن نہیں ہے. ये अगर बिस्तर छोड़ के तकिया छोड़ के उठ गए आप, तो इसका मतलब यह है कि आपने शब कदर में अपना कद बुलंद किया, आपने कुछ सिफत पैदा की, आपकी इंसानियत का कद बुलंद हुआ। अगर आपको यह एहसास पैदा हो जाए कि आप कितना इसराफ करते हैं दस्तरखान पर, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, इफ्तार के नाम पर, तबर्रुक के नाम पर, नियाज के नाम पर, मैं नियाज का मुखालिफ नहीं हूं, मिस कोट ना करने की कोशिश कीजिएगा, मिस अंडरस्टैंडिंग ना पैदा कीजिएगा, नियाज करें मगर होशो हवास से, इसराफ ना हो। तवज्जो है, पहले से हिसाब किताब लगा लें, हमें इतना 100 आदमियों को आज यहां खिलाना है और 100 आदमियों का खाना हमें अफ्रीका भेजना है, 100 आदमियों का खाना हमें पाकिस्तान के शोहदा के घरों में भेजना है, 100 आदमियों का खाना हमें वहां भेजना है जहां छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, तब इंसानियत का सर बुलंद होगा। बस एक रिवायत सुनाऊंगा, आप तड़प तड़प के रोएंगे। अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, आप सब सोगवार हैं, आजादार हैं। एक रिवायत आपने बराबर सुनी है, वही दोहराऊंगा। आपने वसीयत फरमाई थी कि शब कदर में शबाशब हमें दफन कर दिया जाए। अब जो रिवायतें लोगों की समझ में नहीं आती, मैं उसे पढ़ना भी नहीं चाहता, नहीं समझ में आती, आप जो साहिबान बसीरत हैं वो जाएं मुतालआ करें। कब्र अली पहले से आमादा शुदा थी, अली कहाँ दफन होंगे मालूम था। हसनैन अलैहिमस्सलाम घर के मखसूस अफराद मलाइका के हजूम में जिब्राइल के साथ, मीकाईल के साथ लेकर जनाजे अली कूफे से गरी तक पहुंचे, यही नजफ अशरफ, वहां पहुंचे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अलामत बता दी थी, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद इमाम हसन ने जरा सी खाक हटाई, एक पत्थर नमूदार हुआ, उस पर लिखा था हाज़ा कब्र अली इब्न अबी तालिब अमीर, ये अली इब्न अबी तालिब की कब्र है, पहले से आमादा है कब्र। ये बातें लोगों की समझ में नहीं आती, सुन लीजिए सुन लीजिए, समझ में जिसके ना आए हमारे पास आए, बैठे तो सही, सुने तो सही, समझने की कोशिश तो करे। अमीरुल मोमिनीन को अश्क व आह के साथ दफन किया गया, दफन करके जब वापस आ रहे थे तो एक टूटे हुए मकान से, एक खराबे से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, कोई शख्स था जो कराह रहा था, इमाम हसन, अब इमाम हसन वली खुदा हैं, अब इमाम हसन उस मंजिल पर फायज हैं, उस मकाम पे फायज हैं जो अली का मकाम था, अब जिम्मेदारी इमाम हसन की। इमाम हसन तशरीफ ले गए, कौन है ये, कौन कराह रहा है, देखा एक शख्स है नाबीना है, तड़प तड़प के रो रहा है, उठने बैठने की सकत नहीं है, बीमार है, क्या भाई तुम इस खराबे में इस वीराने में तन्हा हो, कोई तुम्हारा वारिस है, वाली है, कोई देख रेख करने वाला है, कोई आता है? उसने कहा कि एक शख्स रोज आता था, और इंतहाई शफकत से मेरे पास बैठता था, मेरी तीमारदारी करता था, मेरी दवा का इंतजाम करता था, मेरी गिजा का इंतजाम करता था। इमाम हसन की आंखों में आंसू हैं, इमाम है मालूम है, लेकिन उससे पूछ रहे हैं कब फिर क्या हुआ, का गुज़िश्ता 3 शबों से वो नहीं आया। इमाम ने पूछा तुम्हें मालूम है वो कौन था, कभी तारुफ करा, कहा बहुत पूछने की कोशिश की मगर कभी उसने अपना तस्करा नहीं किया, जब भी पूछता था तो वो कहते थे बस एक बंदा खुदा हूँ, एक अल्लाह का बंदा है जो तेरी खिदमत पे मामूर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये इंसान कामिल है, ये वली हक है, ये हुज्जत हक है, ये अली हकीम है, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि शब कदर में कम से कम दिलसोजी पैदा कर लीजिए, بنام امیر المومنین علی ابن ابی طالب. پھر آپ کو حق ہے یا علی کہنے کا، پھر آپ کو حق ہے ماتم مرتضی کرنے کا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضائل و مناقب امیر المومنین سمجھ سکیں، ان کے مصائب کو سمجھ سکیں، ان کے فضائل بیان کر سکیں، ان کے عزاداری کا واقعی حق ادا کر سکیں. پروردگار آپ سب کے اشک و آہ کو قبول فرمائے، آپ کے نحو و مرثیے کو قبول فرمائے، آپ کو آپ کے ماتم و عزاداری کو قبول فرمائے، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے. پروردگار شب قدر میں ہمارے دامن دل کو اپنی تجلی سے پر کر دیں. پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. معبود ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہے. پروردگار انسانیت کو فیضان ولایت سے مستفیض فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.